مقام علی اصغر ہے، یہ مقام وہ ہے جہاں پر حضرت عباس کے بازو کھڑے تھے، یہ مقام طلعہ زینبیہ کا مقام ہے، یہ مقام دراصل حسین کا مقام ہے۔ یہ سارے مقامات آپ دیکھ کر آتے ہیں، ان مقامات کا نظارہ آپ صرف آنکھوں سے کرتے ہیں۔ اگر کوئی مومن کربلا جا بھی نہ سکے، لیکن کچھ ایسے مقامات ہیں جو اپنے گھر میں بیٹھ کر حاصل کر سکتے ہیں، جسے مقامات معنوی کہتے ہیں۔ جو مقامات اہل بیت علیہ السلام میں زیارتِ عاشوراء میں چکاتے ہیں، جیسے عرض کیا مقام سلم، انی سلم لمن سالم، کہ ہر اس شخص سے محبت کرو جس کے دل میں حسین کی محبت ہے۔ وانا حرب لمن حاربکم، مقام حرب، ہر اس شخص سے جنگ کرو جس نے اہل بیت علیہ السلام سے جنگ کی۔ اب ایک ہے سادہ جملے جو ہم ظاہری پڑھتے ہیں اور گزر جاتے ہیں، اب آپ کہیں گے مولانا کس سے جنگ کرو، جنہوں نے حسین سے جنگ کی ان سے تو مختار صفوی لڑ چکا، اب آدمی کس سے جنگ کرو؟ یہی سمجھنے کی بات ہے کہ انی حربون لمن حاربہم، یہ مقام بتا رہا ہے کہ حسین کی جنگ ختم نہیں ہوئی، اب تک یہ جنگ جاری ہے۔ جس طرح محبت حسین جاری ہے، اسی طرح بغض حسین بھی جاری ہے۔ اب مسئلہ یہی ہے کہ نام وہی ہے، شکلیں بدل رہی ہیں، کہ یزید پر جو انسان لعنت بھیجتا ہے وہ یہ تصور کر کے اگر لعنت بھیجے، میں اس یزید پہ لعنت بھیج رہا ہوں، 1400 سال پہلے مٹی میں مل گیا، ختم ہو گیا، مر گیا، تو اس کا تصور غلط ہے، کہ وہ لعنت تو کسی کام کی نہیں ہے، اس لعنت کا کوئی فلسفہ ہی نہیں ہے۔ اور آج تک ہمیں رسمی مجلسوں میں انہی چیزوں میں اٹکایا گیا کہ فلا فلا پہ لعنت بھیجو، یزید پہ لعنت ہے، شمر پہ لعنت ہے، ابو سفیان پہ لعنت ہے، اس کی آل پہ لعنت ہے۔ تو واقعی یہی جملے آپ زیارت عاشوراء میں پڑھتے ہیں، لیکن ذرا غور تو کریں، ذرا فکر تو کریں، جو انسان مر گیا، مٹی میں مل گیا، اس پہ کیسی لعنت؟ اچھا لعنت کا مطلب کیا ہے؟ کہ مولانا اس پر عذاب ہوگا۔ میں نے کہا عذاب جو خدا نے دیا ہوا ہے وہ تمہاری لعنت سے کئی گنا زیادہ ہے۔ انسان یہ کہے کہ اللہم صلی علی محمد وعلی محمد، اے خدا صلوات بھیج محمد پر وعلی محمد، میرا مقام کیا ہے کہ میں خدا کو کہوں کہ اللہ صلوات بھیجے محمد اور وعلی محمد؟ کیا ہوگا صلوات بھیجنے سے؟ کہ اس کا مطلب ہے اللہ محمد وعلی محمد رحمت بھیجے گا، جو سراپا وجود رحمت ہیں۔ اگر کائنات صلوات نہ بھی بھیجے تو پھر بھی ان پر رحمت ہے، اس صلوات کا فلسفہ کیا ہے؟ آیت اللہ بہجت فرماتے تھے، وہ لعنت ہو یا صلوات ہو، فرماتے تھے پہلے تحلیہ کرو بعد میں تحلیہ کرو۔ یہ صلوات تخلیے کا نام ہے، لعنت تخلیے کا نام ہے، تبلا تخلیے کا نام ہے، تبرا تخلیے کا نام ہے، تخلیہ مطلب خالی کرنا۔ صلوات بھیج تاکہ خدا دنیا کی محبت نکالے اور اس میں علی کی محبت کو ڈالے۔ پہلے مقام خالی کیوں کہا جاتا ہے؟ پہلے استغفار کرو۔ آپ جیسے دعائے کمیل پڑھتے ہیں تو پہلے استغفار ہے، اے خدا میرا یہ گناہ، میرا وہ گناہ، تخلیہ کر، تخلیہ کر، خود کو خالی کر، گناہوں کو خالی کر، آخر میں دعا مانگتے ہو۔ اب میرا وجود دنیا کی محبت سے خالی ہے، اب یہ نفرت گناہ میں آ گیا ہے، اب میرا وجود غیبت سے، حسد سے، بری نگاہ سے، ہر جگہ سے خالی ہو گیا، اب تحلیے کا مقام ہے، اب اس سے بھرو۔ کس سے بھرو؟ محبت خدا سے بھرو، اطاعت خدا سے بھرو، حسین کی محبت سے بھرو۔ تو اگر کوئی انسان لعنت بھیجے لیکن تخلیہ نہ ہو، اس کا وجود خالی نہ ہو، اس کی براءت کا ظرف خالی نہ ہو، پہلے خود کو خالی کر۔ یہ بالکل ایسے ہے کہ کوئی حسین کا نام لے
لیکن یزید کا کام کرے، علی کا نام لے لیکن دشمن علی ابن ملجم کا کام کرے. آپ کہیں گے مولانا یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ یہ بالکل ایسے ہے کہ قصیدہ حسین کا پڑھے لیکن دھن گانے کی ہو. نام کس کا لے رہا ہے؟ حسین ابن علی کا، لیکن کام کون سا کر رہا ہے؟ وہی شیطانی کا ہو، وہی یزیدی کا. شیطان کا وعدہ تھا پروردگار عالم، لَأَغْوِيَنَّهُمْ أَجْمَعِينَ إِلَّا عِبَادُكَ مِنْهُمُ الْمُخْلَصِينَ. اے خدا میں صراط مستقیم پر بیٹھ جاؤں گا، لَأَقْعُدَنَّ، یہ میرا وعدہ ہے کہ صراط مستقیم پر بیٹھ کر پھر ایک ایک بندے کو گمراہ کروں گا. اب جو صراط مستقیم پہ بیٹھے یقیناً وہ صراط مستقیم کو جانتا ہے، اسے راستوں کا پتہ ہے، اسے پتہ ہے کہ معرفت کس راستے پر ہے. اس کی دلیل ایسے ہے، بہت سارے نوجوان کہتے ہیں مولانا امیر شام بڑا سیاس تھا، پولیٹیکلی بڑا تیز تھا، لفظ ٹیرر آتا ہے کہ فلاں بندے کو ٹیرر کر دیا گیا، مار دیا گیا. اس کو عربی میں کہتے ہیں یعنی چھپ کر کسی پر وار کرنا. اہل بیت نے زندگی میں بھی کسی پر چھپ کے وار نہیں کیا، کرنا چاہتے تو کر سکتے تھے لیکن یہ جوان مردی کے خلاف تھا، یہ انسانیت کے خلاف تھا. اہل بیت نے اپنے اصولوں پہ اپنی گردن کو کٹایا. جناب مسلم کا نام سنے، مسلم کی فضیلت پڑھے، مسلم کے مصائب پڑھے اور گریہ کرے اور اس میں مسلم کا جذبہ ہی نہ ہو. کیا تھا جذبہ؟ ہانی ابن عروہ نے نقشہ بنایا، مسلم ابن زیاد کو گھر میں بلاؤں گا، پردے کے پیچھے کھڑے ہو جانا، اور جیسے ابن زیاد آنے لگے اور شرط رکھوں گا ابن زیاد تب تم سے کلام کروں گا جب تلوار باہر چھوڑ کے آؤ. ابن زیاد نے شرط کو مانا، تلوار باہر رکھی، اندر آیا، ہانی سے مل رہا ہے، مسلم پردے کے پیچھے، ہاتھ میں تلوار ہے، مسلم نکلا ہی نہیں. تصور کیجئے اگر اس وقت مسلم آتا اور ابن زیاد کے گلے کو کاٹ دیتا، کربلا کا ماجرا ہی ختم ہو جاتا. یہی تو مسئلہ ہے کہ ہماری فکر میں اور مسلم کی فکر میں فرق ہے. آپ کہتے مولانا اگر میں ہوتا تو ابن زیاد کا گلا کاٹ دیتا، لیکن مسلم نہیں کاٹ رہا. ہانی نے کہا مسلم اتنا اچھا موقع تم نے گوا دیا، کہیں علی کے اصولوں کے خلاف ہے کہ جس کے ہاتھ میں تلوار نہیں مسلم اس پہ وار کرے. دشمن جتنا علی کو جان رہا ہے اتنا ہم نہیں جان رہے. عمر ابن عاص، مولا علی حملہ کر رہے ہیں، بھاگتے بھاگتے اس کے ذہن میں بات کیسے آئی کہ کپڑے اتار دو. علی کو جانتا تھا، علی کی حیا والی آنکھوں کو جانتا تھا کہ علی کسی کو برہنہ حالت میں دیکھ ہی نہیں سکتے. یہ محال ہے کہ علی کسی کو برہنہ دیکھیں. تصور کیجئے اگر مولا اس کو مار دیتے، ساری جڑی ختم ہو جاتی. مولا کہتے کیا ہوا؟ اب یہ لوگ اعتراض کرتے ہیں مولانا ایسا کیوں نہیں. اب کیا ہوتا کہ مولا بصرے کی حکومت زبیر کو دیتے، کوفے کی حکومت طلحہ کو دیتے، جھگڑا ہی ختم. لوگ آتے تھے مولا کو کہتے تھے یار لڑائی کیسی، پہلے اپنے پاؤں کو مضبوط کرو، حکومت کو مضبوط کرو، طلحہ کو حکومت دو، زبیر کو حکومت دو، معاویہ سے بھی لڑنے کی ضرورت نہیں ہے، علی اسے اپنا خلیفہ تسلیم کر لے، والی تسلیم کر لے. چھ سات سال جب حکومت مضبوط ہو گئی، قدم مضبوط ہو گئے، اس کو بلانا، اس کے بعد سب قلم کر دیں، قلم کرنے کے بعد اپنا والی کھلا. علی کا نظریہ، یہ ہمارا نظریہ ہے، یہ ہماری سیاست ہے، یہ ہماری راہ و روش ہے. دھوگلا پن ہماری سیاست ہے، بیچ کا راستہ ہماری سیاست ہے، اصولوں پہ کمپرومائز کرنا یہ ہماری زندگی ہے. لیکن علی ایسا نہیں. کیا جملہ میرے آقا کا؟ امام فرماتے ہیں ایک دن بھی علی اپنی حکومت کا والی کسی ظالم کو نہیں بنا سکتا. ایک لمحے کے لیے بھی حکومت معاویہ کو دے دوں، ایک ظالم کے ہاتھ حکومت دوں، وہ ظلم کرے، نفاق کرے، فجر کرے، اس کی حکومت میں شراب پی جائے، گندگی پھیلائی جائے، گناہ کس کے نام اعمال؟ علی کے نام اعمال. اس حکومت کو ٹھوکر مارنا پسند ہے، اس حکومت کو چھوڑنا پسند ہے، لیکن ایک دن کا ظلم برداشت نہیں. جنگ ہوتی ہے، بڑی ترتیب کھیلی جاتی ہے، مولا کا لشکر حملہ کرتا ہے اور دشمن سے پانی لے لیتا ہے.
ابن عمر ابن عمر ابن عاص کے پاس لشکر والے تھے، کہ ابن ابن عاص تمہاری ترکیب بڑی غلط تھی، ارے ہم تو ہار گئے. کہ کیوں ہار گئے؟ کہ اتنے دن ہم نے علی کے لشکر پر پانی بند کیا تھا، اب یہ پانی کس کو ملا؟ علی کے لشکر کو ملا. اب علی بند کرے گا، کوئی اور راستہ نہیں، ہم پیاس میں مر جائیں گے. لشکر والوں کے سامنے جو علی رکھا گیا تھا وہ علی اور تھا. بالکل اسی طرح جو علی ہم نے اپنی مجلسوں میں بنایا وہ علی اور ہے. جو عزادار ذاکروں نے، جو ذاکروں نے حسین ابن علی ہمارے سامنے پیش کیا وہ اور حسین ہے. کربلا والا حسین اور ہے، نہج البلاغہ والا علی اور ہے. ہم نے اپنے تصور میں ایک علی بنا دیا. یہ تو علی کو نہیں جانتے تھے، کیونکہ امیر شام نے اور ابن عاص نے جو علی پیش کیا تھا وہ اور تھا، نہیں جانتے تھے. نہ یہ جانتے تھے، نہ علی کے لشکر والے جانتے تھے کہ علی ہے کیا. اگر جانتے کبھی علی کو آ کر یہ مشورہ نہ دیتے کہ علی جب معاویہ نے پانی بند کیا تھا ہم بھی بند کریں. اس وقت عمر بن عاص نے اپنے لشکر والوں کو کہا میں علی کو تم سے بہتر جانتا ہوں، علی کبھی کسی پیاسے کے پانی بند نہیں کرتا. اور ایسا ہی ہوا، مولا نے پانی کو کھول دیا، بند کرتے جنگ جیت جاتے، جنگ جیت جاتے. ضمیر کو کیا کرتے، مردانگی کو کیا کرتے، جوان مردی کو کیا کرتے، اپنے اصولوں کو کیا کرتے. اہل بیت نے اصولوں پہ کمپرومائز نہیں کیا. یہ زندگی علی ابن ابی طالب کہ لشکر یزید کا سپاہی کہتا ہے میں نے حسین کو دیکھا. علی اصغر کی شہادت کے بعد مولا نے پانی پر حملہ کیا، لشکری بھاگ گئے اور حسین پانی تک پہنچ گئے. سارا لشکر پریشان ہے، زخموں سے چور چور تھا، بدن سے خون بہ چکا تھا. ہم نے حسین کو کمزور کر ڈالا، ظاہر ہے بدن کی توانائی ساری نکل گئی، جنگ سے لگ رہا تھا اب حسین ڈھلنے والے ہیں. تو لشکر نے فریاد کیا رہے حسین پانی تک پہنچ گئے، پانی پی لیں گے تو پھر بدن میں جان آئے گی، جان آئے گی تو پھر حسین لڑیں گے، پھر اس سے ہمیں زحمت کرنی پڑے گی. ابن سعد جانتا تھا حسین، جب حسین کے عباس نے پانی نہیں پیا تو حسین کیسے پیئیں گے؟ پینا حرام تھا. میں جس حسین کا غلام عباس پانی کو دیکھ کر چلو میں لا کر پھینک دے، کیونکہ یہ جذبہ ایثار کے خلاف تھا. ایثار کا مطلب یہ اگر کوئی اور پیاسا ہے تجھے پانی پینے کا حق نہیں، یہ ایثار کا جذبہ ہے. قربانی اور ہے، ایثار اور ہے. یا لسارا کا حسین کیوں کہا جاتا ہے؟ کہا کہ یہ حسین کے جذبے کے خلاف حسین پانی پیے. کہا پھر پانی کی طرف حسین گیا کیوں ہے؟ کہا حسین کا گھوڑا پیاسا ہے، جاتے ہیں اپنے گھوڑے کو، کیوں گھوڑے نے تو کوئی گناہ نہیں کیا نا. انسانیت دیکھی حسین ابن علی کے وجود، جنگ لڑ رہے ہیں، اکبر شہید ہو چکے، اصغر شہید ہو چکے، اس جنگ کے درمیان حسین کو پرواہ ہے کہ میرا گھوڑا پیاسا ہے، اس کے رائٹس ہیں، اس کے حقوق ہیں. قیامت کے دن خدا پوچھے گا گھوڑے کا تو حق تم نے حسین ادا کیا کہ نہیں کیا؟ یہ گھوڑے کا حق ہے کہ اسے پانی دیا جائے. حسین جانتے تھے کہ یہ لشکر جو ہور لے کر آیا ہے یہ سارا لشکر میرا قاتل بنے گا. ایک ایک کو پانی دے رہے، ایک ایک کو پانی دے رہے. مولا پانی نہ دیتے یہ پیاس میں مر جاتے. ہاں فرماتا نہیں، ابھی تک انہوں نے مجھ پہ تلوار تو نہیں اٹھائی. علی کا اصول تھا کہ مجرم کو جرم سے پہلے سزا نہیں دی جاتی. یہ زندگی حسین کی زندگی ہے، یہ اصول تمہارے آقا کے اصول ہیں، یہ اصول علی ابن ابی طالب کے اصول ہیں. اب آئیے خود کو اہل بیت کی زندگی کے آئینے میں دیکھیں. کیا میں نے کمپرومائز نہیں کیا رشوت دے کر؟ کیا میں نے کمپرومائز نہیں کیا اپنی آنکھوں کو گناہوں میں مبتلا کر کے؟ کیا میں چھوٹی سی مشکل کو بھی اپنے وجود پہ برداشت کر سکا؟ نہیں. یہ کب ہوگا؟ جب زیارت عاشورہ پڑھو بھی اور زیارت عاشورہ میں کی ہوئی دعاؤں پر عمل بھی کرو. یہ کہنا کہ خدایا میرے گناہوں کو بخش دے یہ اور ہے. خدا تب بخشے گا جب تو خود اپنے گناہوں کو اپنے وجود سے دور کرے گا. صلی اللہ علیہ وسلم. Oh. جب تک انسان وہ تصور جو اہل بیت نے ہمیں تصور دیا وہ ہمیں کہاں سے ملے گا؟ زیارات سے ملے گا. دو طرح کی عزاداریاں، ایک وہ عزاداری جو ہم مناتے ہیں، ایک وہ عزاداری جو سیدہ زینب نے دی. میری محبت معیار نہیں، میرا بغض معیار نہیں. معیار ہے کہ کائنات میں یہ دیکھو حسین کس سے محبت کرتا ہے، اس سے محبت کرتا ہے. اللہ کس سے نفرت کرتا ہے. ہماری دوستیاں انی سلم لمن سالمکم، ایک جملے پہ مجلس ہو سکتی ہے نا، کہ اسے دوست رکھ جو حسین کو دوست رکھے اور جس سے حسین بھی محبت کرے. ہمارے تعلقات کی بنیاد مادیت ہے، دنیا ہے. فلاں امیر ہے، فلاں پارٹی میں ہے، فلاں ایم پی ہے، فلاں ایم این اے ہے، فلاں مالدار ہے، لہٰذا میں نے دوستی کر. لیکن اہل بیت نے قطعاً کسی ایسے شخص کے ساتھ دوستی نہیں، اٹھنا بیٹھنا اور ہے، دوستی کرنا اور ہے. پہلے پرکھتے تھے، پہلے یہ اپنے بچوں کو سکھاؤ. میرے لال جب اسکول میں جاتے ہو دوستی کس بچے سے کرنی ہے، اٹھنا بیٹھنا کس بچے سے. آج کل تو ہمارے رشتوں کی بنیاد ہی مال دنیا ہے، وہ بیٹی کا رشتہ ہو یا بیٹے کا رشتہ ہو. معیار محبت علی نہیں، معیار یہ نہیں کہ اس کے دل میں کیا محبوب ہے، کیا وہ محبوب ہے جو حسین کے دل میں محبوب تھا، کیا ان چیزوں کو پسند کرتا ہے جو میرے آقا پسند کرتے تھے. یہ بالکل ایسے ہے کہ یزید پہ لعنت بھیجے اور شراب دی. یزید پہ لعنت بھیجنے کے فلسفے کو سمجھو، لعنت ہے کیا؟ یہ دیکھو کہ یزید تھا کون، اس کے اندر کون سی صفت اور کون سی عادت نے ظہور کیا تھا. وہ کبھی حسین کو چھڑی نہ مارتا اگر نشے کی حالت میں نہ ہوتا. امام سجاد فرماتے ہیں نشے میں تھا، شراب کے نشے میں تھا، اور اس حالت میں میرے بابا حسین کے سر پر چھڑی مار رہا. یہ وہ حالت ہے جو انسان کے وجود سے ادب کو ختم کر دیتی ہے. اب حسین کا عزادار رہے، نشہ کرے، تو گویا تمہارے وجود میں صفت یزید ہے. شمر کی مختلف صفات تھی، میں نے کل کی مجلس میں عرض کر چکا. ایک صفت وہ شقی القالب تھا، جب زیارت عاشورا میں شمر پر، آل شمر پر، آل مردان پر لعنت کرتے ہو، پھر وہی بات ہے، وہ تو مر کے لعنت کس پر ہے. براءت کا مطلب یہ ہے کہ جو کام اس نے کیا اس کے کام سے لعنت کرو، اس سے نفرت کرو. جب نفرت ہوگی تو اپنی ایکٹیویٹی میں اس کے عمل سے دور ہو جاؤ گے، اپنے ایکشن میں اس سے دور ہو جاؤ گے. کسی نے امام سے پوچھا مولا توبہ کب قبول ہوتی ہے، امام فرماتے ہیں وہ توبہ انسان کو حر بناتی ہے جو توبہ توبۃ النصوب ہو. امام رضا کے جملے، امام فرماتے ہیں بعض لوگ ایسے ہیں توبہ کر رہے ہیں، رو رہے ہیں، لیکن یہ ان کا رونا نہیں اپنے مذاق اڑا رہے ہیں. مطلب وہ کیسے آتا ہے ہمارے حرم میں، ہماری محفل میں روتا ہے روتا ہے، باہر جاتا ہے پھر سے. بھائی مولا کون سی توبہ آپ کے دل کو خوش کرتی ہے؟ فرماتے ہیں توبۃ النصوب. مولا یہ توبۃ النصوب کیسی توبہ ہے؟ فرمایا ایسی توبہ، نشانی سنیے معصوم سے، مختلف اماموں سے ملتا ہے. کسی نے امام سے پوچھا کہ مولا مجھے پتہ کیسے چلے میں دعائے کمیل میں گیا تھا اور میں نے اپنے فلاں گناہ پہ توبہ کی تھی، اپنے جوانی کے نگاہ حرام پہ توبہ کی تھی، اپنے نا غلط تعلقات پہ میں نے توبہ، مجھے پتہ کیسے چلے کہ میری توبہ قبول بھی ہوئی کہ نہیں ہوئی؟ یہ جوان حرام نگاہ میں مبتلا، اسے پتہ کیسے چلے کہ میری توبہ قبول ہوئی کہ نہیں ہوئی؟ مختلف گناہ ہم زندگی میں کرتے ہیں، کوئی نشانی کوئی سائن تو ہو مولا جس سے مجھے پتہ چل سکے کہ میری توبہ قبول ہوئی. امام فرماتے ہیں ایک نشانی. مولا کون سی نشانی؟ فرمایا جس گناہ سے توبہ کر رہے ہو جب تک اس گناہ کی نفرت تیرے دل میں پیدا نہیں ہو جاتی تب تک توبہ قبول نہیں ہے. اس نفرت کو کہتے ہیں برات، اس کو کہتے ہیں لعنت. یعنی جب تک تیرے دل میں یزید کے عمل کی نفرت نہ آ جائے، نفرت دوری لاتی ہے. یعنی ایک مرتبہ زنا کی توبہ تو کر رہا ہوں لیکن جب اس عمل کو سوچتا ہوں میرے ذہن میں لذت آتی ہے. ایک نامحرم خاتون سے تعلق بنایا، وہ تعلق حرام کا تھا، دعائے کمیل میں توبہ کر رہا ہوں
توبہ کرنے کے بعد ایک دوست کے ساتھ ڈسکس کر رہا ہوں، ارے میں نے یہ کام کیا تھا، اور ڈسکس کرتے وقت اگر لذت ملے،
بالکل ایسے ایک نشائی ہے، اس نے نشا تو چھوڑ دیا ہے، لیکن دوستوں کو کہتا ہے جب نشا کرتا تھا عجیب مزہ تھا،
توبہ نہیں ہے یہ، ابھی تک اس مزے میں گھوم رہا ہے، اس کی نفرت اس کے دل میں پیدا نہیں ہوئی، یہ کبھی پھر پلٹ کے نشے کی طرف جا سکتا ہے، لیکن اگر نفرت پیدا ہو جائے، گھن آ جائے، یہ کبھی اس گناہ کی طرف نہیں جائے۔ معصومین گھن کرتے تھے گناہ سے، نفرت کرتے تھے گناہ سے، ذکر گناہ سے نفرت کرتے تھے۔ اس نفرت کو اگر دل میں پیدا کرو گے تب مقام آئے، انی حربن لمن حاربک، آپ گناہ سے لڑے، آپ پورے کردار سے لڑے، آپ نے شرابیوں کا مقابلہ کیا، ایسے بہت سارے شرابی تھے جو اہل بیت کی محفل میں آتے تھے، اہل بیت معاف کر دیتے تھے، معاف کیوں کرتے تھے؟ کیونکہ وہ توبۃ النصوح کرتے تھے، اپنے عمل سے نفرت کرتے تھے۔ فیضان محترم، جب تک یہ نشانیاں ہمارے وجود میں نہیں آتیں تب تک زیارت عاشورہ تو پڑھتے رہیں گے، لیکن اس مقام عرفان تک نہیں پہنچ پائیں گے۔ صلوات پڑھے محمد والے بنا، اب آئیے تھوڑا سا قرآن کی طرف چلیں اور دیکھیں کہ پروردگار عالم نے جلدی جلدی سے کن کن پر لعنت بھیجی۔ 41 ٹائم، برات کو سمجھنا بہت ضروری ہے، لعنت کو سمجھنا بہت ضروری ہے۔ اب ہم وہی کام کر رہے ہیں اور قرآن کی آیتیں پڑھ رہے ہیں اور خدا اسی پہ لعنت بھیج رہا ہے، جب مجھ میں وہی صفت ہے اور قرآن پڑھ کے لعنت بھی بھیجوا رہا ہوں تو کوئی لعنت مجھ پر بھی آ رہی ہے؟ 41 ٹائم اللہ نے لعنت بھیجی، قرآن کے تقریباً 18 سورتوں میں، ایک مرتبہ خدا نے سب کیا، ایک مرتبہ سب، یعنی کسی کو برا بھلا کہنا، لیکن بندوں کو منع کیا، بلا تسب الدین یدعون من دون اللہ، اے انسان جو میرا دشمن بھی ہے اس پر بھی سب مت کیا کر، یعنی گالی مت دیا کر۔ آج تھوڑا سا رکشہ گاڑی میں لگ جاتا ہے مومن گالی پھینک دیتا، گالی ایک عام چیز بن گئی۔ قرآن کہتے ہیں ولا تسبو، اللہ کے دشمن کو بھی گالی نہ دیا کر، اللہ کے دشمن کو، عدو اللہ کو گالی نہ دیا کر، لعنت بھیج۔ لعنت ایک عمل ہے، ان کے عمل سے دوری کر، یعنی وہ کفر میں ہے کفر سے دوری کر، وہ شرک میں شرک سے دوری کر، وہ نفاق میں نفاق سے دوری کر، وہ زنا میں زنا سے دوری کر، لیکن گالی مت دے، گالی دینے والا علی والا نہیں ہوتا، یہ گالی تیرے وجود کو کثیف کر دیتی ہے۔ آج گالی ایک عام لفظ ہے، گانے بنتے ہیں گالیوں پہ، خوشی خوشی جوان سنتا ہے، ہنستا ہے۔ اب میں آپ کو نہیں کہہ رہا، کبھی کبھی ایک عمل معاشرے میں اتنا عام ہو جاتا ہے کہ خواص تک پہنچ جاتا ہے۔ 5-6 سال پہلے ایک طالب علم تھا، اس نے کہا مولانا، ذرا دوست تھے، کہ آپ کو ایک فنی کلپ سناتا ہوں، جوک سناتا ہوں۔ سنائی، اس میں ایک بندہ فون کرتا ہے، وہ اس کو گالی دیتا ہے، وہ اس کو گالی دیتا ہے، ابھی ہنس رہے، گالی دینا گالی سننا، اور آ کر خطیب مجلس میں یہ کہے کہ جو علی کو نہیں مانتے وہ سارے حرام زادے، اس سے بڑی گالی ہو سکتی ہے؟ پھر ان مولانا روایت میں، تم نے روایت کو سمجھائی نہیں، ایسا ہوتا تھا البید اپنے دشمن کو کہتے تم بھی حرامی ہو، تم بھی حرامی ہو، یہ سب سے بڑی گالی ہے، گویا تم اس کی ماں کو گالی دے رہے ہو۔ کل یا پرسوں کی مجلس میں عرض کیا کہ بنو امیہ بچوں کی طرح روتا ہوا پانچ امام کے پاس آتا ہے، زیارت عاشورہ میں پوری آل بنو امیہ پہ لعنت ہے نا، آل سفیان و آل زیاد و آل مروان الی یوم القیامہ، آل سفیان پر، آل مروان پر، آل زیاد پر اللہ نے اور اہل بیت لعنت بھیجی، روتا ہوا آیا مولا آپ کی زیارت میں، ہماری پوری آل پر لعنت ہے۔ ماں فرماتے ہیں آل سے مراد آئیڈیولوجی ہے، آئیڈیولوجی، اگر تو اس کی فکر اور آئیڈیولوجی پہ نہیں چل رہا آتا ہے، چاہے تو جینیٹکلی بنی امیہ کی اولاد میں سے ہے، لیکن میں کہتا ہوں تو ان کا بچہ ہے ہی نہیں، تو علی کا ماننے والا ہے۔ جب نو کا بیٹا باپ کی آئیڈیولوجی پر نہیں، خدا کہتا نہیں سمجھتا، لیکن تمہاری حل سے نہیں ہے تو تو بھی ان کی حل سے نہیں ہے۔ یہاں پر لعنت آئیڈیولوجی پر ہے، اور کہہ دے جتنے منکر علی ہیں سب پر،
لعنت اپنی جگہ کہتے ہیں، سارے ولد الزنا ہے،
گالی ہے، پوری قوم کو تم گالی دے رہے ہو اور ممبر سے بچوں کو گالی سکھا رہے ہو.
جب نقطے نقطے پر خطیب یہ گالی دے گا اور بچہ اس گالی پہ نعرہ مارے گا، اس کو تم سکھا کیا رہے ہو؟ اس کی مینٹلٹی میں تم پڑھا کیا رہے ہو؟
یہ ادب اہل بیت ہے، یہ گفتار اہل بیت ہے، یہ رفتار اہل بیت ہے.
بہت فاصلہ ہے ہمارے درمیان اور اہل بیت کے درمیان، ہماری زندگیوں میں اور اہل بیت کی زندگیوں میں. فرمایا ایک بار سب ہے،
41 بار لعنت ہے. کس کس نے لعنت کی؟ آئے مباہلہ بہت معروف ہے،
لعنت اللہ وملائکتہ والناس اجمعین. اللہ کی لعنت، اللہ کے ملائکوں کی لعنت،
والناس اجمعین اور سارے اللہ کے بندوں کی لعنت. کس پر؟ جو مباہلہ میں اہل بیت کے مقابلے میں ہے. یعنی یہ سب سے بڑی لعنت ہے جو خدا بھیج رہا ہے.
ایک مرتبہ جناب داؤد اور عیسیٰ نے مریم نافرمانوں پہ لعنت بھیجتے. ایک مرتبہ قیامت میں جو ندا دینے والا ہوگا، جو آواز دینے والا ہوگا قیامت میں، وہ اللہ کے دشمنوں پر، گنہگاروں پر لعنت بھیجے گا.
اس پر بھی خدا نے لعنت بھیجی جو کسی بدکاری کے فعل کا شاہد ہے، شاہد زنا ہے،
دو لوگوں کو غلط کام کرتے ہوئے دیکھتا ہے
اور آ کر غلط گواہی دے.
اللہ نے ایسے شخص پر کیا بھیجی ہے؟
یعنی تہمت لگانے والے پر خدا لعنت بھیج رہا ہے. تہمت لگانا، اور ہم مذاق مذاق میں لوگوں کی عزتوں کو پامال کرتے تھے. ایک بہت بڑا عارف باللہ تھا، بہت بڑے مقام پہ پہنچا. کسی نے اسے سوال کیا کہ قبلہ آپ اس مقام پہ کیسے پہنچے؟ کیا نماز تہجد سے، حج سے، زکوٰۃ سے، کس عمل سے خدا نے آپ کو اتنا بڑا مقام دیا؟ برزخی آنکھ آپ کے کھل گئے. اس نے کہا میں نے زندگی میں ایک کام کیا. کہ کون سا کام کیا؟ کہ ایک انسان ایک بندے کی جاننے والا تھا، اس کی عزت میرے ہاتھ میں آ گئی. کوئی آپ کو کسی مومن کا ایک پرائیویٹ بات اور اس کا عیب پتہ چل گیا، اس کی عزت میرے ہاتھ میں آ گئی. بس میں نے اس کی عزت کو بچایا، خدا نے میری عزت کو بلند کر دیا. اور یہاں مزے سے غیبتیں کی جاتی ہیں، چٹکلے لگائے جاتے ہیں.
شمر کی خصلتیں تھیں، چند خصلتیں. ایک خصلت اس کی یہ تھی وہ قصیر القلب.
دوسری شمر کی خصلت یہ تھی وہ چٹکلے بولنے کا عادی.
یعنی ایک آدمی جا رہا ہے، آپ اس کو ایسا جملہ کس دیں وہ بیچارہ دکھی ہو جائے. ایک بیچارہ لنگڑا سا آدمی ہے، آپ اس کو کہیں وہ لنگڑا جا رہا ہے،
کوئی عیب ہو اس بیچارے میں، بولنے فلاں جا رہا ہے، اور کہنے یار اس کو یہ جملہ بولو، یہ ناراض ہوتا ہے، چڑ جاتا ہے. چڑھانا کہتے ہیں ایک جملہ. کیسے جملے کستا تھا؟ کہ امام حسین کا گلا کاٹ رہا ہے،
پتہ بھی حسین ابھی شہید ہو جائیں گے. اسی وقت اپنے سپاہیوں کو کہتا تھا کہ شور کرو، خیموں پہ حملہ کرو تاکہ حسین کو اذیت ملے. ایسے جملے بول پورے راستے میں اس کی عادت.
کبھی دیکھتا تھا جناب زینب جانے امام حسین کو کوئی جملہ بول دیتا،
کبھی سکینہ کو تنگ کرنے کے لیے کوئی ایسا جملہ بول دیتا تھا. امام فرماتے ہیں اس کے جملوں نے ہمیں اتنی تکلیف دی کہ ملعونوں کے پتھروں نے ہمیں اتنی تکلیف دی.
مومن خیال کر تمہاری زبان سے کیسا جملہ نکلتا ہے.
دوسرے اس کے اندر عادت تھی کہ کسی انسان کا کام خراب کرنا. کافی لوگوں میں یہ شمر والی عادتیں.
ابن زیاد کے پاس گیا اور کہنے لگا ابن سعد کسی کام کا نہیں، تو ابن سعد کو نکالا. یعنی اپنے ساتھی کے پیچھے چغلی کرنا، یہ اس کے اندر عادت تھی. کہ وہ حسین کو کبھی قتل نہیں کرے گا، میں جانتا ہوں.
دوسرا ریاست طلبی تھی اس میں، تو ایسا کر یہ عہدہ مجھے دے، کمانڈر مجھے بنا، رے حکومت مجھے دے. ابن زیاد نے دو خط لکھے، ایک خط اس کو دیا، ایک خط ابن سعد کی طرف بھیجا. اس میں لکھا اگر تو اس عہدے پر عمل نہ کرے یا حسین کو قتل نہ کرے، یہ عہدہ میں دوں گا شمر کو، اور رے کی حکومت بھی شمر کو. اس میں ریاست طلبی تھی، اس نے کہا شمر کو مل جائے گی، میرا عہدہ چلا جائے گا. عہدے کو بچانے کے لیے وہ کربلا چل پڑا. دوسرا خط اس کو دیا کہ دیکھو جب وہاں جاؤ اور اگر وہ انکار کرے وہیں پر اس کا سر کیا کرنا،
الگ کر دینا. اتنی خبر.
تو چغل خوری. دوسرا اس کے وجود میں حسد تھا، حاسد بڑا تھا کہ ہمارے وجود میں نہیں ہے. اللہ ایک انسان کو ترقی دیتا ہے، مال دیتا ہے، دولت دیتا ہے، اندر سے یہ مومن جلتا رہتا ہے. اللہ نے اسے کیوں دیا مجھے کیوں نہیں دیا؟
صفت تو صفت ہے لیکن امام فرماتے ہیں یہ پہچان جس پر تو لعنت بھیج رہا ہے وہ ان صفات کا مالک تھا، کہیں یہ صفات تیرے وجود میں تو نہیں ہے. اب جب انسان شمر پر لعنت بھیجے پہلے یہ سوچے کہ شمری صفات کون سی تھی، جب وہ صفات وجود سے نکال دے گا یہ در اصل براءت ہے.
دشمن سے صلوات پڑھے محمد علی محمد.
اکتالیس آیتیں میں ساری آیتوں کو سنا تو نہیں سکتا. وہ امتیں جو کافر تھی اللہ نے ان پر لعنت بھیجی اور ان پر خدا نے لعنت بھیجی جیسے کفار ہیں، مشرکین ہیں، نصارہ، مسیحی، اللہ نے ان پر لعنت بھیجی. اہل کتاب
جنہوں نے حقانیت کو دیکھا لیکن حقانیت سے مکر گئے، یعنی ہر وہ انسان جو حق سنے پر حق پر عمل نہ کرے اللہ اس پر لعنت بھیجتا. کوئی بھی حق کی آواز سنے لیکن حق پر عمل نہ کرے خدا اس پر لعنت بھیجتا ہے.
دوسرا، خدا نے یؤمنون بالجبت والطاغوت، جنہوں نے طاغوت کو مانا، ان یہودیوں پر خدا نے لعنت کی. تھے تو اہل کتاب لیکن رسول کی دشمنی میں کفار مشرکین مکہ کے بتوں کے سامنے جھک گئے تھے.
ان یہودیوں پر لعنت بھیجی جنہوں نے کہا ید اللہ مغلولہ، اللہ نے زمین اور کائنات بنا دی. اور یہی عقیدہ آپ دیکھیں گے مفوضہ میں، ہمارے پاس شیعہ اخباری ایسے ہیں جن کا یہ عقیدہ ہے کہ خدا نے کائنات بنا دی، اب اللہ ہاتھ جوڑ کے بیٹھا ہوا ہے، ساری کائنات کس کے حوالے کر دی؟ اہل بیت کے حوالے کر دی. اب خدا کی کوئی ڈیوٹی نہیں ہے، جیسے بندہ ریٹائر ہو جاتا ہے ریٹائر ہو کے بیٹھ گئے، کائنات بنا کے اہل بیت کو دے دی. یہی عقیدہ یہودیوں کو تھا، کہتے تھے ید اللہ مغلول، اللہ کے ہاتھ بندے ہوئے اور کائنات خدا نے دوسروں کے حوالے کر دی.
خدا ان پر بھی لعنت بھیجتا ہے.
قوم عاد پر لعنت بھیجتا ہے، قوم سمود پہ لعنت بھیجتا ہے، قوم لوط پہ لعنت بھیجتا ہے. ذرا سوچو قرآن میں ان قوموں کا ذکر کیوں ہوا؟ بار بار خدا فرعون کا ذکر کیوں کرتا ہے؟ بار بار قوم عاد و سمود کا ذکر کیوں کرتا ہے؟ ذرا ان کی صفات کو پڑھ، ذرا ان کے وجود کی عادتوں کو پڑھ،
کہیں یہ عادت میرے وجود میں تو نہیں ہے. اب بالاخص خدا نے ان پر لعنت بھیجی. فرمایا جو سب سے بڑی لعنت پروردگار عالم نے جو قرآن میں بھیجی وہ ان پر بھیجی. فرمایا حبیب جو تجھے اذیتیں دیتے ہیں، ان الذين يؤذون الله ورسوله،
جو اللہ کو اذیت دے اس پر بھی لعنت،
جو اس کے رسول کو اذیت دے اس پر بھی لعنت. اور عجیب فرماتے ہیں لعنت اللہ فی الدنیا، دنیا میں بھی، والآخرہ،
وعد لهم عذابا، اور اللہ قیامت پر ان پر شدید ترین عذاب نازل کرے گا.
جو رسول کو اذیت دے، اب یہاں پہ مسلمان کو سمجھنا چاہیے، جب قرآن میں صریحاً کہہ دیا جو اللہ کو اذیت دے، جو اس کے رسول کو اذیت دے، لعنت دنیا میں بھی ہے آخرت میں، اور دنیا میں بھی اس کو عذاب کرے گا اور آخرت میں شدید ترین عذاب میں خدا مبتلا کرے گا. اور وہی رسول فرمائے فاطمہ فاطمی من آزاد فقط آزادی، فاطمہ میرے دل کا ٹکڑا ہے، جو فاطمہ کو اذیت دے گویا اس نے مصطفیٰ کو اذیت دی، اور جو مصطفیٰ کو اذیت دے گویا اس نے خدا کو اذیت دی. اب یہاں پہ فلسفہ اپنے اہل سنت کے بھائیوں کو سمجھائیے،
یہ بتا کہ سیدہ کو اذیت ملی کہ نہیں ملی، اذیت کی نشانی کیا ہوتی ہے؟
اگر آپ مجھے تکلیف دیں گے یا میں گریہ کروں گا، یا میں آپ کی شکایت کروں گا، یا میں کبھی آپ کا چہرہ نہیں دیکھوں گا، تو اپنی کتابوں کو کھول کر دیکھیں کہ سیدہ دنیا میں جب تک تھی کن کن سے سیدہ نے بات نہیں کی، کن کن کو اپنے جنازے میں آنے نہیں دیا. رسول کی بیٹی کا جنازہ ہوتا ہے لیکن تک و تنہا جنازہ ہوتا ہے، امت کو شامل نہیں کیا جاتا. اس سے پتہ چلتا ہے کہ سیدہ ناراض تھی، اور خدا کہتا ہے جس سے سیدہ ناراض ہے اس پر دنیا اور آخرت میں خدا کی لعنت ہے. سب پڑھے محمد اللہ.
تو ہر وہ ایک ایک کر کے، کیونکہ مجالس میں اتنا وقت نہیں ہوتا کہ آپ کے 41 آیتیں پڑھی جائیں، قرآن جا کر کھولیے، دیکھیے خدا کن پر لعنت کر رہا ہے، کن سے نفرت کر رہا ہے. خدا کسی فرد سے نفرت نہیں کرتا، اس کے عمل سے نفرت کرتا ہے. یہ تو ان کی غلطیاں تھیں. فرعون کا اتنا ذکر ہوا، کیوں ذکر ہوا؟ یذبحون ابناءهم ویستحیون نساءهم، 20,000 کے قریب، کچھ تاریخ کے 6,000، کچھ 9,000، کچھ کہتے 20,000 کے قریب اس نے نو مولود بچوں کو قتل کر دیا تھا. تبھی خدا نے کہا اس پر لعنت. نہ خدا کی دشمنی ہے فرعون سے. اور کیوں گمراہ ہوا؟ کیونکہ اس کو غلط خبر دی گئی. غلط خبر دینے والے پر بھی اللہ کی لعنت ہوتی ہے. جو نجومی تھے انہوں نے کہا کہ فرعون ایک بچہ پیدا ہوگا جو تمہاری حکومت کو گرائے گا،
غلط بات تھی. حضرت موسیٰ حکومت گرانے نہیں آئے تھے, فرعون کو سمجھانے آئے تھے, ہدایت دینے آئے تھے. اگر تو ہدایت پا جائے تو حکومت کر. یہ غلط تصور ہے کہ جنگ صفین میں علی معاویہ کے لشکر کو قتل کرنے گئے تھے. نہیں, کوئی ایسی جنگ نہیں جسے مولا نے پہلے تلوار نکالی, مولا سمجھانے گئے تھے. یمن میں خالد بن ولید کو بھیجا, دوسروں کو بھیجا, کوئی فتح نہ کر سکا یمن کو. آخر میں کون گئے؟ علی بن ابی طالب. تین دن میں ایک خون کا قطرہ نہیں ہوا, پورے یمن کو مسلمان بنا لیا. کس کے ذریعے؟ کلام کے ذریعے, اخلاق کے ذریعے. اور آج میں گالی دے کر کسی کو مسلمان بنانا چاہوں, کیسے بن سکتا ہے؟ حسین کربلا میں کسی کو قتل کرنے نہیں گئے تھے کبھی. امام حسین نے تب پہلا تیر جو پھینکا گیا تھا وہ ابن سعد کی طرف سے پھینکا گیا. اس کے بعد بھی مولا جا کر خطبے دیتے ہیں. کبھی آپ نے سوچا خود حسین ابن علی جاتے ہیں کس کے خیمے میں؟ ابن سعد کے خیمے میں. ڈیڑھ ڈیڑھ گھنٹہ مولا بیٹھتے ابن سعد سے باتیں کرتے ہیں. کیا مولا یہ کہنے گئے تھے تجھ پر لعنت ہو تیری آل پر لعنت ہو؟ نہیں, بڑی مٹھاس کے ساتھ, بڑے ادب کے ساتھ ابن سعد کو دعوت دینے گئے کہ تیرا پیشینہ, تیرا ماضی, اچھا مسلمان ہے تو, خود کو جہنمی نہ بنا. اس کوئی مومن کہے کہ نہیں حسین خیمے میں گئے تھے, مار دیتے, لعنت بھیجتے. جب حسین ابن سعد سے ملنے گئے اس گھڑی میں ابن سعد حر سے بہتر تھا, کیونکہ ابھی تک ابن سعد نے تیر نہیں پھینکا, ابھی تک ابن سعد نے حملہ نہیں کیا, ابھی تک ابن سعد نے کوئی قتل نہیں کیا, لیکن اس سے پہلے حر ایک خطا کر چکا تھا. تبھی امام حسین ایک ایک کے پاس جاتے کیونکہ ابھی تک کسی گناہ میں مبتلا نہیں ہوا, ابھی پاک ہے. امام فرماتے تو اس نجاست عظمیٰ سے بچ جا, اگر میرا خون کربلا میں بہا اور تو ناظر خون حسین رہا پھر میں حسین بھی تجھے جہنم سے بچا. وقت کو غنیمت جان لیے. امام فرماتے یہ وقت بار بار نہیں آتا. مولانی فرماتے بوڑھے سے پوچھو زندگی کیسے گزری, کہے گا خواب کی طرح. جوان سے پوچھو کہے گا خواب کی طرح. امام فرماتے خواب کی طرح لمحے گزر جاتے. علی کے لمحے گزر گئے, حسین کے لمحے گزر گئے, مالک کے لمحے گزر گئے. سوال یہ لمحوں میں تم نے زندگی کو کیسے گزارا؟ ایک گھنٹہ تجھے دیا جاتا ہے, تم اس گھنٹے ایک گھنٹے میں کرتے کیا؟ نماز پڑھتے ہو, روزہ رکھتے ہو, ٹی وی دیکھتے ہو, کرکٹ کھیلتے ہو, کرتے کیا ہو؟ یہ لمحے تم گزارتے کیسے ہو؟ کوفے سے ایک شخص آتا ہے کربلا میں امام حسین کے پاس, شب عاشور خیمے میں حسین کے ساتھ. صبح عاشور ہوتی ہے. امام کو کہتے مولا اب جنگ تھوڑی دور ہے, میں بس یوں کوفے گیا اور یوں واپس آیا. اہم اور مہم, امپورٹنٹ اینڈ موسٹ امپورٹنٹ کی جو قدر نہ جانے. ایک طرف اذان کی آواز, ایک طرف ڈرامہ ہے. نماز موسٹ امپورٹنٹ ہے, ڈرامہ چلو آپ کے لیے امپورٹنٹ ہوگا, جاب امپورٹنٹ ہوگی, لیکن اللہ کا حکم موسٹ امپورٹنٹ ہے. جس انسان نے زندگی میں ان دو چیزوں میں جو پھنس گیا کہ اس وقت اہم اور مہم, اہم کیا ہے مہم کیا ہے, چھوٹی سی مثال دو میں انچولی میں دے چکا. مثال کے طور پہ اس مومن کو شریعت کا پتہ ہے لیکن اہم اور مہم کا پتہ نہیں. کیسے؟ اس کو یہ پتہ ہے کہ مولانا نے کہہ دیا کہ نامحرم خاتون کو ٹچ کرنا یا ہاتھ ملانا کیا ہے؟ حرام. اب اسے یہ پتہ ہے کہ نامحرم کو ہاتھ نہیں لگانا, حرام ہے. کراچی میں بارش ہوئی, نالے میں پانی بھر گیا اور ایک خاتون نالے میں گر گئی. اب یہ نزدیک کھڑا ہوا ہے, دور سے لوگ کہہ رہے ہیں بھائی اس خاتون کو بچاؤ بچاؤ, تو نہیں, مولانا نے کہا ہے کہ نامحرم کو ہاتھ لگانا. اس کو اہم اور مہم کا پتہ نہیں کہ ایک مسئلہ ایک وقت اہم ہے, اس سے زیادہ کوئی اور سچویشن آتی ہے وہ مہم آئے. یہی ہماری عزاداریوں کا مسئلہ, ہم نہیں سمجھتے کس وقت کون سا کام اہم ہے کون سا کام مہم. اہل بیت نے دونوں کو کیا, جنگ لڑنا بھی ضروری تھی. زندہ باد, دونوں کام مولا حسین نے کیے. جنگ لڑنا بھی اہم تھا, گھوڑا پیاسا ہے اس کو پانی پلانا بھی مہم ہے. دونوں کام کر رہے ہیں, جنگ بھی لڑ رہے ہیں, گھوڑے کو پانی پلا رہے ہیں. ہر آیا ہے, ہر سے بات کرنا بھی ضروری ہے, لیکن انسانیت کا تقاضا ہے یہ سارے پیاسے ان کو پانی پلانا بھی ضروری ہے. ان دو چیزوں میں اگر کوئی مومن ہو, یہی مسئلے ہماری لائف میں آتے ہیں. امام کو کہنے لگا مولا یوں گیا یوں آیا, امام نے کہا دیکھ کہیں دیر نہ ہو جائے.
کہ نہیں مولا وہ بچوں کو اکیلا چھوڑ کے آیا ہوں, چھوٹے چھوٹے بچے ہیں, گھر میں کوئی سامان بھی دے کر نہیں آیا, بیوی بھوکھی ہے, بچے بھوکھے, اللہ جانے جنگ کتنے دن چلے گی,
اتنی مہلت دے, دوڑ کے جاؤں, کوفہ نزدیک تھا 20 کلومیٹر 25 کلومیٹر, جاؤں اور وہاں پہ سامان لوں, راشن لوں, بچوں کو دے کے واپس آیا.
اہم اور مہم اپنے بچوں کی بھوک کو بجانا بھی مہم ہے, لیکن اس سے اہم ہے سکینہ کو بجانا.
یہ تو تفریق ہے, تو دیکھ تو صحیح کس کے بچوں کو چھوڑ کے کس کے بچے کی طرف جا رہا ہے.
امام صرف سمجھا سکتے ہیں اور مولا زبردستی تو نہیں کر سکتے. امام نے کہا دیکھ
عقل مند احتمال ضرر دیتا ہے.
یہ معصوم نے عقل مند کی نشانی بتائی, احتمال ضرر یعنی نقصان کا احتمال. مثال کے طور پہ اس روڈ سے جا رہا ہوں اور کسی نے کہا کہ قبلہ 2 دن پہلے اس روڈ پہ ڈاکہ ڈالا تھا, عقل کا تقاضا یہ ہے کہ اس روڈ سے نہ جائے, احتمال ضرر دے شاید یہاں پہ ڈاکہ لگ جائے, احتمال ضرر نقصان کا احتمال دے.
امام نے کہا احتمال ضرر شاید تو واپس نہ آ سکے, دیر نہ ہو جائے,
یہ بات سن لے. اب میں نے حل من ناصرین کی آواز دے دی, جو آواز سنے
اور حسین کو لبیک نہ کہے جہنمی بن جاتا ہے, پچھتاؤ گے. نہیں مولا یوں گیا یوں آیا,
کہتے ہیں یہ چلا گیا, کچھ مسئلہ پیش آیا, دیر ہو گئی. واپسی میں جب کربلا پہنچا تو حسین کا سر نو کے نیزہ پہ تھا,
راوی کہتا ہے کہ یہ شخص ذہنی توازن کھو بیٹھا
کہ کیا حاصل کیا اور یہاں پر آ کر میں نے کیا کھو لیا. کہتے ذہنی توازن کھو لیا, اپنے گھوڑے کو بجلی میں ڈال دیا اور وہیں پہ ڈوب کے مر گیا.
یہ جانو کہ زندگی کی عمر کے کس حصے میں آ چکے ہو, 20 40 60 55.
یقین بھی ہے کہ تجھے 70 75 سال سے زیادہ زندہ نہیں ہو.
تم نے زندگی میں ایسے کون سے کام انجام دیے جس سے تیرا مولا خوش ہوا؟
یہی فرق ہے ہم میں اور سیدہ زینب.
بی بی جانتی تھی کہاں پہ بولنا ہے.
ایک لشکر یزید کا شخص کہتا ہے مجھے زینب کا لہجہ سمجھ میں نہیں آتا تھا. ابن زیاد کی محفل میں بی بی پہنچی,
ابن زیاد نے کہا کہ یہ کون ہے؟
شمر نے کہا کہ یہ علی ہے. کہ کون علی؟ میں نے تو سنا کہ علی کربلا میں مارا گیا.
کہ علی بن الاکبر, یہ علی زین العابدین ہے.
کچھ کہتے علی بن الاوسط, علی بن اکبر, علی بن الاسقر,
تین علی تھے مولا کے پاس.
کہ میں نے تجھے لکھ کے کہا تھا کہ کربلا میں جتنے بھی علی ہیں سب کو مار دے. یہ ایک علی بچ کیوں گیا ہے؟
ابھی تلوار اٹھا اور سید ساجدین کا سب قلم.
بی بی زینب سمجھتی تھی کس سے کون سی بات کرنی ہے, کہاں پہ کون سا جملہ بولنا ہے.
یہ شخص کہتا ہے میں نے سیدہ زینب کو اتنی نرمی سے بات کرتے ہوئے نہیں دیکھا.
بڑی نرمی سے آگے بڑھتی ہیں اور کہتی ہے ابن زیاد تم نے سارے ہمارے مرد مار دیے,
6 مہینے کا بچہ بھی تم نے مار, ہم حرم میں رسول ہیں,
ایک مرد کا سہارا ہے, ہم سفر کیسے کریں گے اگر تم اس کو بھی مار دو.
آگے بڑھتی ہیں اپنی گردن سے جو ساجدین کی گردن پہ رکھتی ہیں, ابن زیاد اگر مارنا ہے تو پہلے زینب کے گلے کو مارا,
پھر سجاد کو. کہتے ہیں بی بی نے اتنے نرم لہجے میں بات کی کہ ابن زیاد کا دل نرم ہو گیا.
اتنا دل نرم ہو اس نے کہا ٹھیک ہے میں نہیں مارتا.
ابن زیاد کو جانتی تھی اور فضا فرماتی یہی زینب تھی دربار یزید.
لہجہ ہی الگ تھا, وہ نرمی تھی نہیں, عجیب سختی تھی. جب اس نے سعید الدین کی توہین کی,
زینب ایسے خطبہ دے رہی تھی جیسے علی خطبہ دیتے. بی بی دونوں مزاجوں کو جانتی تھی کہ اس یزید سے کیسے بات کرنی اور اس یزید سے کیسے بات کرنی.
یہ فکر زینب ہے, سمجھو کہ تمہارے سامنے کون ہے, دشمن سے تقابل کیسے کرنا ہے.
یہ سیدہ زینب کی سیرت ہے.
تو علماء فرماتا اگر زینب نہ ہوتی تو آج تمہاری ماں بارگاہ میں حسین حسین نہ ہوتا. یہ بی بی کا کردار تھا یہ جگہ جگہ حسین کی عزاداری کو پھیلانا, یہ جناب سیدہ کا کمال تھا, دلوں کو کربلا لے جائیں اور ایسے سلام کریں جیسے سیدہ زینب اپنے بھائی حسین کو سلام کرتے تھے. السلام علی حسین وعلی ابن حسین وعلی
جسے شہید ہونا تھا وہ تو شہید ہو کے چلا گیا, لیکن پورے سفر میں گھٹ گھٹ کے آنکھوں سے دیکھ رہی ہے کبھی ظالم چھڑی مارا, آنکھوں سے دیکھ رہی ہے کبھی سکینہ کے کانوں سے پھول, عجیب ہے جناب زینب کا سب فضا فرماتی ہے مولا حسین جب بھی کسی شہید کا لاشا لاتے تھے پہلے کہتے تھے اما فضا بہن زینب کو بلا, ماں کو نہ بتانا پر زینب کو بتانا. فضا فرماتی ہے جو بھی شہید تھا جس کا بھی لاشا آتا تھا سب سے پہلے بی بی زینب جاتی تھی, نوحہ پڑھتی تھی, کبھی ماں اکبرہ کبھی ماں قاسمہ
اصغر کا ننا سلاشا جب زمین سے باہر آیا پہلے زینب نے لیا تاکہ ماں کو سلوا لو.
ہر لاشے پہ پہلے زینب آتی تھی.
فضا فرماتی ہیں شہید آتے تھے زینب روتی تھی مسائے پڑھتی تھی نوحہ پڑھتے تھے. اتنے میں حسین دو لاش لے کر آیا. ہر بی بی انتظار میں ہے اب زینب آئے گی ماتم کرے گی بچوں پہ روئے گی. لیکن دائیں دیکھا بائیں دیکھا کہیں زینب نظر میں آتے. کس کا پریشان
بچوں کے لاشے آئے.
ایک مرتبہ ڈھونڈتے ڈھونڈتے خیمے میں گئی کیا دیکھا زینب کا سر سجدے میں کہہ رہی ہے خدا
پڑی رہی بیویاں رو رہی تھی
لیکن زینب لاشوں کے قریب نہیں. عاشورہ گزر گئی گیارہ محرم کا دن آیا قافلہ کوفے کو روانہ ہوا. فرمایا پورے سفر میں بڑی حسرت سے کبھی حسین کو دیکھتی تھی رو کر کہتی تھی وہ میرا ماں جایا آنکھیں کو کھول ذرا میری حالت دیکھو. کبھی عباس کو دیکھتی تھی عباس میری چادر کا ضامن تھا. کہتی تھی کوفے والو اگر رسول خدا کی زیارت کرنی ہے میرے اکبر کو دیکھو. پورے سفر میں بچوں کو دیکھ کے کبھی رویا نہیں. قافلہ شام پہنچا. شام کے زندان میں جب رہائی کا وقت ہو یزید نے کہا جو چاہیے دینے کے لیے دیا. یزید ہمیں ہمارے شہیدوں کے سروں کی زیارت کرا دو. ملعون نے سارے سر زندہ میں بھیج. عجیب منظر تھا حسین کا سر آیا زینب نے دوڑ دوڑ گودی میں بھیا حسین تیری سکینہ بھی. اکبر کا سر آیا اکبر کی ماں نے گود لیا. علی اصغر کا سر آیا رباب نے گود لیا. سب بیویوں کی جھولیاں سروں سے بھر گئے. فضا کہتی تو مرتبہ دو کٹی ہوئی گردنیں. سب بیویاں انتظار اب زینب جائے کہ بچوں کے سروں کو لے. لیکن زینب حسین پہ رو رہی ہے اکبر کو دیکھ کے رو رہی ہے. فضا کہتی اب مجھ سے رہا رہ گیا. میں نے کہا بتا دی کیا بچوں سے نہ لو کہیں پہ بچوں کو دیکھا نہ دے. بتا زینب نے کہا فضا میں علی کی بیٹی ہوں. ایک مرتبہ جو زینب دے دے صدقہ میرے حسین کا میرے دے دیا. قافلہ کربلا روانہ ہوا. ہر شہید کی قبر پہ زینب نے ماتم کیا پر بچوں پہ نہیں رو. ایک مرتبہ قافلہ مدینے پہنچا جب گیا تھا
حسین ساتھ اکبر ساتھ اللہ ساتھ جب واپس آیا لٹا ہوا. سب سے پہلے بھی حسین اپنے گاؤں میں نانا کے روزے پہ جاؤں, نانا سے ملوں گی, کبھی بھی وہ باہر رک جاؤ اکیلی جاؤں گی, نانا سے کچھ باتیں کرنی, نانا کے روزے میں گئی دروازہ بند کر لیا, حسرت سے نانا کی قبر کو دیکھا, وہیں سے کہا نانا نانا بڑی دور سے آئے ہو, پوچھو گے نہیں زینب کیا لائے ہو, مرتبہ چادر اتارے او نانا تیری امت نے میری چادر روکی, ایک مرتبہ کلائیوں سے کپڑا ہٹایا او نانا دیکھو شکر تافیا لو.
کہتی ہیں نانا کے روزے سے نکلے
اب زینب جنت البقیع, اماں کی قبر پہ جا رہی,
کوئی بڑا لمبا مصائب نہیں پڑا, ادب سے ماں کی قبر پہ بیٹھ گئی, ایک مرتبہ خون بھرا
عجب نہیں قبر زہرا پہ زلزلہ اپنے گاؤں کا اما بہرا, اور تو نے کرتا برداشت نہ کیا پر میں نے ستر قدموں سے حسین کے سینے پہ
کہتی ہیں کہ سینے کا بی بی عبداللہ بولا رہے. اب یہ جملہ میری ماں بہنوں کے لیے, زینب اٹھی گھر کی طرف روانہ ہوئی,
اللہ جانے کیا سوچ کے گھر جا رہی ہے, عبداللہ پوچھیں کہ زینب میرا اول کہو میرا محمد کہو, انہی سوچوں میں گھر کا دروازہ کھولا, شہر میں عبداللہ بیٹھا تھا پر عبداللہ نے پہچانا نہیں, ایک مرتبہ کا خاتون رک جا ابھی میری بیوی آنے والی ہے, اتنا کہنا تھا کا پھلا تو نے بھی نہیں پہچانا. میرا باپ میرا علی اکبر مار گیا, اب ماں کا دل تھا کربلا میں بچوں پہ نہ روئی, نانا کے روزے پہ نہیں روئی, اماں کی قبر میں نہیں روئی, جناب عبداللہ کہتے ہیں ایک مرتبہ زینب نے بچوں کا کمرہ کھولا دوڑنے سے مسند, ایک مرتبہ مسندوں کو سینے سے لگا, اب زینب نے برداشت نہ کیا رو کر گر لگی مولا محمد, اب زینب سے دیا نہیں جاتا.
ہم سب کو مولا کے امان اور انسان شریف فرما.
ربنا وتقبل منا انك انت السميع.